لیکن اگر پھر بھی انسان رمضان کے روزے میں یا حج کے احرام میں جہاں اجتنابی نہیں کر سکتا اگر پورے سے کر لے تو شریعت کی طرف سے اتنی اجازت ملی ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ صحیح ہوگا. اسے اجتنابی کی عموماً ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو یقین ہوتا ہے. دوسرے اجتنابی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو پانی کے نیچے لے جا کر اس طریقے سے حرکت دے اور ہوتا لگائے کہ پانی اس کے جسم کے ہر ہر حصے تک پہنچے, جس کے اندر آکائے پوئی اور سمینی میں ایک اصطلاح ہے. آکائے پوئی کی نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ جب انسان اس نے استماعی کر رہا ہو پہلے نیت کی جاتی ہے, نیت سے فوراً بات ہوتی ہے, جدا ہوتی ہے, آخر کوئی کی نزدیک جب غسلے اجتماعی کے لیے انسان نیت کرے تو احتیاط واجب یہی ہے کہ نیت کے وقت جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ پانی کے باہر ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ حصہ پانی کے باہر ہو. اگر فرض کیجیے انسان نے غوطہ لگایا اور پانی کے اندر چلا گیا اور کسی بھی پانی کے اندر ہے اور اسی وقت اس کے دل میں یہ ارادہ آ گیا کہ میں غسلے اجتماعی کر رہا ہوں, تو آخر کوئی کی نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ اس کا غسل الگ ہے, بلکہ غسل کرنے سے پہلے اس کے جسم کا کوئی سستہ یا پیر یا کوئی بھی حصہ باہر ہو اس وقت نیت کرے اور اس کے بعد جو پانی کے اندر اس حصے کو لے جائے تو اس کا غسل چلی جائے. آکائے پنیری کے نزدیک اگر انسان پانی کے اندر جانے کے بعد بھی نیت کر دے, ایک مرتبہ اس نے غوطہ لگایا پانی کے اندر پہنچ چکا ہے پورے طریقے سے پانی کے نیچے, اس حالت سے بھی اگر وہ نیت کر دے تو بھی اس کا غسل صحیح ہے. اختلاف ہے معاملے اور اس کے کے اندر اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ ہونے سے چھوٹ جائے, سائے کنگلی کا ناخن بھی چھوٹ جائے, اتنے حصے پر پانی اگر نہ پہنچ سکا تو اب اس کے اجتماعی کے اندر یہ نہیں ہے کہ ساری انگلی کے ناخن کو تولے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا, بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ دوبارہ پورا وہ غسل کرے, جبکہ غسلے تبدیلی میں ایسا نہیں ہوتا. اسے اجتماعی کی چیز زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے اسے مسائل کا سب اہم مسئلہ اس میں ترجیح ہے. اس نے ترجیحی کے اندر ابتدائی سے آکار پوری اور سمینی میں بہت بڑا اختلاف ہے, کافی بڑا اختلاف ہے, اکثر لوگوں کو کافی عجیب مسئلہ آکاشی کا مسئلہ کافی عجیب نظر ہے. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کے لحاظ سے جسم کے تین حصے کیے جاتے ہیں, سرو گردن, جسم کا دایاں حصہ, جسم کا بایاں حصہ, اور اسی طریقے سے دھونا واجب ہے کہ پہلے سرو گردن کو دھوئے, اس کے بعد دائیں طرف کے حصے کو دھوئے, اور اس کے بعد بائیں طرف کے حصے. اگر جان بوجھ کر بولے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ اس ترتیب پر عمل نہیں کیا, بہرحال ہر صورت میں اس کا غسل باقی ہے. یہ آکار کو نہیں کر سکتا, آکار کوئی کے مسئلے میں یہ بات نہیں, آکار کوئی کے یہاں جسم کے تین حصے نہیں ہے بلکہ دو حصے ہیں, سرو گردن ایک حصہ اور پورا جسم دوسرا حصہ, یعنی دائیں اور بائیں کی سائز جو ہے آکار کوئی کے یہاں نہیں. اب دائیں حصے کو پہلے بولے, بائیں حصے کو پہلے بولے, دونوں حصوں کو ساتھ بولے, بہرحال غسل جو ہے وہ آپ کا بچے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ پہلے پورے دائیں حصے کو دھوئیں اور اس کے بعد پورے بائیں دھوئیں, بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے کچھ دائیں کو لے لیں, کچھ بائیں کو لے لیں, پھر دائیں کو, پھر بائیں کو, پہلے بائیں کو, پہلے دائیں, بہرحال جس طریقے سے آپ کا دل جائے, سر گردن کو پہلے دھونا واجب ہے اور باقی پورے جسم کو اس کے بعد. یہ شرط نہیں ہے آپ سمینی کی طرح سے کہ دائیں اور بائیں الگ الگ دیکھا, یہ اختلاف ہے آپ کو سمینی اس چیز سے سارے مسئلے بہت زیادہ مختلف ہو جاتے ہیں. اب اگر انسان غلطی سے پہلے جسم کو دھولے اور اس کے بعد سرو گردن کو دھولے, یہ بھی خیال رہے کہ اگر پہلے انسان نے جسم کو دھو لیا اور اس کے بعد سرو گردن کو دھو لیا تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوا, لیکن اس کا غسل غلط بھی نہیں ہوا, یعنی اگر انسان جاہل ہوا اب اس نے پہلے اپنے جسم کو دھویا اس کے بعد سرو گردن کو دھویا, الٹا چلا انسان سکتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے غسل کو صحیح کرنا چاہے تو دوبارہ سر وزن کو دھوئے, اس کے بعد دائیں سے کو دھوئے, اس کے بعد بائیں سے کو دھوئے, آپس نہیں والے یا سر وزن کو دھوئے اور اس کے بعد اسے دھوئے, آپس میں نہیں, اس کی ضرورت نہیں. بلکہ اب اگر دوبارہ وہ غسل کرے گا تو سر وزن کو چھوڑ کر واپس اسی کے اندر غسل کرے گا, یعنی جو اس نے پہلی مرتبہ جسم کو پہلے دھویا اس کے بعد سر وزن کو دھویا تو جسم کو دھونا تو غلط ہو گیا, سر وزن کو جو دھویا تھا وہ اس کا غسل صحیح ہے, اور اب بعد جب وہ غسل کرے تو غریب سے غسل کرے کہ یہاں سے بھی سر کا اس نے چھوڑا. ایک اختلاف کے ساتھ وہ اختلاف کافی ہے, کوئی اختلاف بھی کافی نہیں کہ اگر غسل کے بیچ میں کوئی حدث ثابت ہوئی, کوئی حدث غسل کے بیچ میں ثابت ہوئی, پیشاب کر کے نیند آ جائے, بےوسی ہو جائے, دن خارج ہو جائے, کوئی ایسی چیز کے جس سے وضو ٹوٹ جاتا, اگر غسل کے بیچ میں ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب غسل ٹوٹے گا یا غسل نہیں ٹوٹے گا؟ سر وزن تو ہو چکے, ٹائم سے کچھ ہو رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی, پیشاب نکل آیا, فرق ہو گیا, تو اب غسل کو دوبارہ نئے سرے سے جاری کیا جائے یا غسل کو جاری رکھا جائے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے, اس میں بھی آخر پوری اور میرے لیے اختلاف ہے. آخر پوری کے نزدیک اگر غسل کے درمیان بھی ایسی کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل بھی غلط ہو گیا اور دوبارہ نئے سرے سے غسل کیا گیا, اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو بھی کر دیا جائے, غسل کریں اور غسل کے بعد وضو بھی کریں. آخر تو میری کہنا اگر غسل کے درمیان ایسی کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ جس سے صرف بزرگ اٹھتا ہے پیشاب نکل آیا فرض کیجیے, تو غسل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ غسل کو آپ جاری رکھے وہیں سے, اور اگر غسل ختم ہو جائے تو صرف ایک مرتبہ وضو کرنا پڑے گا, لیکن بہرحال غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آخر تو کہنا چیز نہیں, پورا غسل غلط ہو گیا, آپ کے بارہ نئے دلے سے غسل کرنے کے بعد غسل میں یہ بھی واجب ہے کہ مقدمت الواجب کا خیال رکھا جائے, جس سے پہلے گئی کئی دفعہ کے ساتھ کہ سر و گردن کو دھویا جائے تو اس کے ساتھ کسی کا کچھ حصہ شامل کر دیا جائے, دائیں حصے کو دھویا جائے تو بائیں حصے کو شامل کر دیجیے, تھوڑا سا بائیں حصے کو دھوئیں تو تھوڑا سا دائیں حصے کو شامل کر دیجیے, جب ہو جائے جتنے حصے کے دھونے کا حکم تھا اتنا حصہ میں چھوڑ. اب یہی آخر اصل اور کنہری میں اختلاف کی وجہ سے دائیں اور بائیں کے ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے, تو یہ کیا آکار کی نئی کیوں کہ آکار کنہری جو ہے ان کے نزدیک دایاں حصہ پہلے دھویا جائے گا اور بایاں حصہ اس کے بعد میں, اس لیے کہ جہاں پر پیمانے کے جو مقام وہ آکار کنہری کے نزدیک آدھے دائیں حصے کے ساتھ بھی ہو جائیں گے, آدھے بائیں حصے کے ساتھ بھی, بہتر یہ ہے کہ دونوں مقامات کو دائیں حصے کے ساتھ بھی دھوئے گی اور بائیں حصے کے ساتھ بھی دھوئے گی, لیکن آپ کوئی تو نزدیک کیونکہ جسم کے اندر اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کوئی دایاں بایاں کچھ نہیں ہوتا واجب کے اعتبار سے, اس لیے اگر آپ ان مقامات کو ایک مرتبہ دھو لیں, کسی کے ساتھ بھی دھو لیں, ایک مرتبہ دھو لیں تو وہ کافی ہے اور دوبارہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں, جبکہ آپ کمائی کے نزدیک نہیں ہوتی, تو واجب ہے کہ آپ آدھا آدھا حصہ کر کے دو دفعہ دھوئیے یا پھر ایک دفعہ دائیں حصے کے ساتھ پورے مکان کو دھوئیے اور ایک مرتبہ بائیں حصے کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر غسل کے بعد انسان کو یقین ہو گیا, دیکھ لیا انسان نے کہ میرے جسم کا کچھ حصہ کھلنے سے رہ گیا, غسل کر لیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مثلا ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں پہنچایا یا سر کے بالوں کے نیچے پانی نہیں پہنچایا یا سروں کے بال کے نیچے پانی نہیں پہنچایا, تو آپ کسی مسئلے کی وجہ سے پھر اختلاف, اگر سر و گردن والے حصے میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو سوچو یقیناً آپ اس چیز کو جو چیز کھلنے سے رہ گئی تھی اس کو کھولی گئی, پورے سر و گردن کو کھونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسی کو کھولی, لیکن اس کے بعد پورا بایاں حصہ دھوئیے اور پورا بایاں حصہ دھوئیے, لیکن اگر سر کی جو دائیں ہاتھ کی انگلی کھلنے سے رہ گئی یا ناخن جو ہے وہ کھلنے سے رہ گئے, تو اب آپ کوئی کہنا چاہیے آپ صرف اتنے حصے کو کھولی گئے اور آپ کو حصول مکمل, آپ کا سمجھنے کی نظر اگر دائیں ہاتھ سے گزر گیا ہے تو اس حصے کو دھوئیے اور اس کے بعد پورے بائیں حصے کو دوبارہ, اسی مسئلے کی وجہ سے جس ان کے اندر آکر کوئی کپڑے سے فائل نہیں آکر نہیں پائے. یا اگر انسان کو شک ہو رہا ہے غسل کرنے کے درمیان کہ پتہ نہیں میں نے کھلا حصے کو چھویا ہے یا بہت کرتا ہے ایسا انسان غسل کو ہے تو کیا چیز ہے کہ اپنے سر کی طرف پرواہ نہیں کرے. ایک تو یہ جو مسئلہ بھی گزرا ہی یقین کرتا غسل مکمل کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ کھلا حصہ نہیں ملا کان کے نیچے پر چیزیں پانی نہیں پڑتا انگلی کے بیچ میں پانی نہیں پڑتا ناخن کے اوپر پانی نہیں پڑتا یقین ہو گیا تو آپ کو اب دوبارہ اس حصے کو دھونا ضروری ہے. ہاں اگر آپ شک کر رہے ہیں شک کی دو قسم اگر غسل کے مکمل ہونے کے بعد یہ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اپنے ہاتھ کو دھویا تھا نہیں دھویا تھا پتہ نہیں پیر کو دھویا تھا نہیں دھویا تھا شک ہو رہا ہے. اگر غسل مکمل ہو گیا ہے تو شک کی طرف کوئی توجہ مت دیجیے آپ کا غسل بالکل صحیح نہیں کر رہا. اگر غسل کے بیچ میں شک ہو رہا ہے تو اگر تجاوز محل ہے تو شک کی طرف توجہ مت دیجیے. یعنی دائیں حصے کو دھوتے وقت اگر سر و گردن کے بارے میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں سر و گردن سے کوئی چیز چھوٹ گئی یا نہیں شک ہو رہا ہے کہ شاید بال میں نیچے پانی نہ پہنچا شک ہو رہا ہے تو اگر ابھی آپ سر و گردن دھو رہے ہیں اور اسی دھونے کے درمیان شک ہو گیا تو اس شک کو دور کر لیجیے اور دھو لیجیے. ہاں اگر آپ سر و گردن سے نکل کر دائیں حصے پر آ گئے دائیں حصہ دھو رہے ہیں سر و گردن دھو چکے اور اب شک ہو رہا ہے تو اس وقت آپ اپنے شک کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور شک کی پرواہ نہ کیجیے. یعنی اگر اس مقام سے انسان نکل جائے اس مقام سے انسان نکل جائے تو اس کے بعد پیچھے ہوئے اس کی طرف کوئی بھی شخص اس شخص کی طرف توجہ دیں لیکن مکان کوئی ضرورت نہیں. لیکن پھر اس میں یہی آتا ہے کوئی اور نہیں میں اختلاف کا مسئلہ کہ اگر فرض کیجیے دائیں حصے سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے اور بایاں حصہ سوچے وقت شک ہو گئے بایا حصہ بول رہے تھے شک ہو گیا کہ دانڈیا حصے میں پتا نہیں میں نے انگلی کو کھلایا نہیں آپ اپنے کی نزدیک شک کی طرف توجہ نہ دی لیکن آپ اپنے کی نزدیک کس شک کی طرف آپ توجہ دیں کیونکہ دانڈیا اور بایاں کوئی چیز نہیں پورا جسم ملا کر ایک چیز ہوتا ہے تو ابھی آپ جسم کو دھو رہے ہیں اور جسم کے بارے میں شک ہو گیا تو اس لیے آپ اس شک کی طرف توجہ دیں گے لیکن صرف اسی حصے کو دھو لیجیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو آپ اختیار رکھیں. خلاصہ یہ ہوا کہ یقین کی صورت میں اس حصے کو دھونا والی شک کی صورت میں اگر غسل مکمل ہو چکا ہے تو اپنے شک کی طرف کوئی توجہ مت دیجیے یا اگر اس حصے سے نکل چکے ہیں تب بھی اپنے شک کی طرف کوئی توجہ مت دیجیے بلکہ اپنے غسل کو جاری رکھیے. اب بالوں کا مطلب اس میں بھی آپ کوئی اور سمے میں معمولی کا فرق جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جسم پر پیر پر سینے کے اوپر سر کے بال داڑھی کے بال اگر چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو کھاد جو نیچے ہے وہاں تک تو پانی جائے گا ہی تو آرال ان بالوں پر دھونا بھی واجب ہے کیونکہ چھوٹے بال ہیں خاص طور سر کے بال ہیں. اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو وہاں کرے گا اگر چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو بالوں کا دھونا واجب کوئی کی نظر میں بھی اور آتا ہے کو نہیں نظر لیکن اگر بڑے بڑے بال ہیں لمبے لمبے بال ہیں جیسے آج کل پوچھے ہیں لمبے لمبے بڑے بڑے بال ہیں آپ آئے کوئی کے نظر لمبے بالوں کا سونا باقی نہیں ہے بال کے نیچے کھال پر پانی پہنچ جائے چاہے بال چھوٹا رہے یا گیلا رہے بال ان کے اوپر نہیں پہنچ جائے لمبے بالوں کا سونا آپ کوئی کے نظر کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کمہنی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ لمبے بالوں کو بھی کھویا جائے ان کا بھی گیلا ہونا ضروری ہے ان کا بھی غسل کرنا ضروری ہے. ہار کے نیچے تو پانی پہنچانا ہے دونوں کے نزدیک سر کے بڑے بڑے بالیں پڑ ہار کے نیچے تو آپ کوئی کے نزدیک بھی اور آپ کمہنی کے نزدیک بھی پانی کو پہنچانا واجب ہے. آپ کو جو بال ہوتے ہیں اگر یہ کچھ بال گرے ہوئے ٹوٹے رہ گئے تو کیا ہوگا آپ کمہنی احتیاط واجب یہ قرار دیتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے ہوئے بال جو ہیں وہ پھر ان کو باطل کر دیں گے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ آخر کمہنی کی احتیاط پر عمل کریں تو بالوں کو بھی چھوڑ دیں آخر پل کے نظر نظر میں کوئی ضرورت نہیں آئے گا سارے خوشی اور آپ نے پانی کسی طریقے سے خال پر پہنچا دیا تو آپ کا مطلب بالکل صحیح. اب اگر کسی شخص کے اوپر کئی غسل واجب ہیں اس میں بھی تھوڑا اختلاف آخر پوری اور اگر کسی شخص کے اوپر کئی حکم واجب متحیت بھی ہے, نظر کی چیز آدھی دار آدھی کی اور اس کا جنابت کا حکم بھی واجب ہو گیا, عورت ہے تو جنابت بھی ہو گئی, حیض بھی ہو گیا, متحیت بھی ہو گئی, نظر بھی, چار پانچ چھ سال حکم ہو گیا کسی کے اوپر. تو یہ تمہارا مشہور مسئلہ ہے, ایک اگر آپ نیت کر دیں تو وہ تمام حکم کے لیے کافی ہوگی, یا آپ الگ الگ حکم کر لیں ہرے کے لیے ایک ایک حکم کر لیں, لیکن نیت کریں کہ یہ نظر کا بھی ہے, یہ متحیت کا بھی ہے, یہ جنابت کا بھی ہے, تو وہ کافی ہے. تھوڑا سا اختلاف اس چیز پر آتا ہے, اس چیز میں ہوا ہے آپ کو اور سہنی میں کہ فرض کیجیے آپ نے صرف دوسرے جنابت کی نیت اور کسی دوسرے کی نیت نہیں کی, نہ زیادہ دوسرے جنابت کی نیت کرنے کے بعد کسی اور غسل کا تصور سب ذہن میں نہیں, کوئی ارادہ نہیں. اب جب آپ غسل جنابت کر چکے تو کیا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں یا غسل مسئلہ چیک کرنا پڑے گا؟ آپ سنا نہیں کہہ سکتے, اگر آپ نے ایک غسل کیا اور اس سے پہلے سب غسل کی نیت کر لی تو غسل کر لیا, لیکن ایک غسل کیا اور اس سے پہلے صرف ایک نیت کی تو وہ غسل صرف کسی جنابت کے لیے ہوگا, مسئلہ کے لیے یا نظر کے لیے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. آپ آئے کوئی کہنا چاہیے, آپ نے مطلب یہ کی نیت ہی نہیں, اس نے نظر کی نیت ہی نہیں, صرف اس نے جنابت کی نیت کی, یا اس نے بس یہ مطلب میت کی نیت کی, اس نے جنابت کا رہنے خیال تک نہیں تھا, اس کی نیت ہی نہیں. تب بھی جس وقت بھی آپ مطلب میت کا حکم کر لیں گے, ایک واجب حکم کر لیں گے, جتنے واجب حکم کر نیت کی ہو یا نہ کی ہو سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گا اور آپ اپنے واجبات بجا لا سکتے ہیں. اس کے اندر آگے کافی کے رضو کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں, ایک مسئلہ اس کا تھا کافی اور بہرحال اس کا مطلب حل نہیں مل سکا. آپ اگر آپ معلوم کر سکتے ہیں پانی والی بہن سے اس نے جنابت کے بعد رضو کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مسلمان مسئلہ ہے تمام علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی پھر بھی رضو کر اس کے جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مستحب سمجھتے ہوئے یا ثواب کے ارادے سے پھر بھی غسل کرے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اس مسئلے کا حل نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ حرام ہے, خود آتا ہے کوئی اور نہیں کر سکوا حاصل نہ ہو سکا, اس لیے احتیاط کے یہی تقاضا ہے کہ آپ کا ساتھ اگر آپ کو فتوا نہ معلوم ہو تو اس کے جنابت کے بعد وضو نہ کریں, اور اگر کرنے ہی کا دل چاہ رہا ہے یا شک وغیرہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ حکمت دشا وغیرہ کرنے کے بعد رجوع کر رہا ہے. بہرحال اب یہ حرام ہے یہ حرام نہیں ہے کس کے اندر کوئی رائے نہیں دی جائے. دوبارہ بھی بات اسی وجہ سے اس لیے جنابت کے بعد رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کے بعد وہی جو ہے آپ کا مسئلہ آتا ہے آپ کا کوئی بات کہ جس کی وجہ سے ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے, کیا ہر کوئی غلطی اس لیے جنابت کے علاوہ بھی تمام واجب حکموں کے بیچ اگر کرنے واجب کوئی بھی واجب حکم کرتے ہیں تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی, سوائے پھر غسل کے یعنی غسل استحاضہ, جو عورت استحاضہ ہوتی ہے جو غسل استحاضہ آتا ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ غسل استحاضہ کے بعد بھی وضو کرے گی, لیکن باقی تمام غسل متنیت ہو, غسل نظر ہو یا غسل جنابت ہو یا عورت کا غسل حیض وغیرہ ہے, کسی بھی غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ آئے خمینی کے نزدیک صرف اس سے جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ اس سے متمجد کریں تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے. اور آپ آئے پوری اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائیس مستحب غسل بھی ہیں کچھ جن کی تعداد بائیس ہے, اگر کہ ہیں تو بے شمار ہے, لیکن بائیس مستحب غسل ایسے ہیں کہ اگر آپ ان مستحب غسل کو کر لیں تب بھی اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں رہتی, اور بغیر وضو کے آپ ہر غسل کی عبادت آگے کیا دیا آپ کو بجا لا سکتے ہیں, اس سے جمعہ ہے اس سے عید وغیرہ ہے وہ آئے گا ان شاء اللہ کی تفصیل آئے گی. جبکہ آپ کو میں نے کہنا ہر مستحب غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے اور ہر واجب غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے سوائے اس سے جہاں رکھتے ہیں. اب یہاں وضو کی غسل کے لیے جو آپ نے بتایا اس پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی, اس سے جہاں رکھتے ہیں غسل کے اندر اس سے جنابت کے اندر وہی چلتے ہیں جو وضو کے اندر پانی مطلق ہو پانی مباح ہو زمین مسبینہ ہو جہاں پر پانی گرے وہ مسبینہ ہو انسان کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ غسل کے بعد نماز پڑھ سکے پانی کے استعمال سے کوئی بزرگ نہ ہو کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہ ہو صرف دو چرتیں ایسی ہیں کہ جو غسل جنابت کے اندر آسانی ہے. پہلی چرت پہلی غلطی یہ ہے کہ وضو کے اندر واجب یہ تھا کہ ہر چیز کو اوپر سے نیچے کھویا جائے، یعنی اگر ہاتھ اگر آپ کھو رہے ہیں اوپر سے نیچے دھو دیں، گیلا کھو رہے ہیں نیچے سے اوپر دیں، الٹا نہیں کر سکتے، بس خلاف ہو سکتے غسل میں اختیار ہے، اس اجازت ہے کہ اگر آپ الٹا غسل بھی کرنا چاہیں، یعنی پہلے گندر دھوئے اس کے بعد سر دھوئیں، پیر سے شروع کر کے کاندھے تک لائیں تو بہار اس کے بعد جو ہے اس کو دوسری شرط جو وضو میں تھی وہ تھی موالات، یعنی غسل کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ موالات کا خیال رکھیں، وضو کے اندر تو یہ ضروری تھا کہ آپ اتنے جلدی غسل کریں چہرے کا پانی یا ہاتھوں کا پانی ٹوٹنے نہ پائے، اگر ٹوٹ گیا پانی آپ متا کر بیٹھیں گے اور چہرہ خشک ہو گیا تو آپ کا وضو بڑھ، لیکن غسل میں ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ غسل میں موالات نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سر وزن کو دھویا 15 منٹ کے بعد دائیں حصے کو دھوئے، آدھے گھنٹے کے بعد بائیں حصے کو دھوئے، اگر بیچ میں کوئی خدمت نہ ہو آپ اپنے والوں کی غلطی اور آپ اپنی نہیں کی غلطی، ہر صورت کے اندر آدھا گھنٹہ 15 منٹ 2 گھنٹے تک آپ جتنا آپ کا دل چاہے آپ اس مطابق یہ ڈال سکتے ہیں، موالات ضروری نہیں ہے، پہلے آپ اسی طریقے سے خود سلسلے میں بھی موالات ضروری ہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ کو دھو لیں اس کے بعد 15 منٹ کے بعد پیر کو دھوئیں اس کے بعد 15 منٹ کے بعد دائیں سینے کو دھوئیں 15 منٹ کے بعد بائیں سینے کو دھوئیں، بہرحال کسی بھی یہ آپ کر سکتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں غسل کے بیچ میں اور اس کے اندر کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے، غسل کے اندر مستحب یہ ہے جو حدیث ہے مستحب یہ ہے کہ ایک سا یعنی سوا تین سے پانی سے غسل کیا جائے، سیوان اسی چیز کا ہے اور اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ صرف سوا تین سے پانی جس طریقے سے وضو کے اندر یہ ہے کہ ایک مد پانی کے اندر وضو کیا جائے تقریباً 3 پاؤ گھنٹے ہمارے گھر ایک سے کے قریب، اسی طرح غسل کے اندر یہ تاکید آئی ہے کہ سوا تین سے پانی کے تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے 3 کلو اس کے اندر غسل کیا جائے مستحب، لیکن روایت موجود ہے آمدر کی آمدر نے جو فرمایا تھا جی خطاب کرتے ہوئے مومنین کو کہ تم لوگ سوا تین گھنٹے کا پانی کے اندر غسل کیا کرو، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کریں گے لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ سوا تین سے پانی ایک کا پانی کو بہت فقیر سمجھیں گے، وہ لوگ یہ سوچیں گے اپنے دلوں کے اندر کہ سوا تین سے ایک سا کے اندر کس طریقے سے غسل ہو سکتا ہے، تو یاد رکھو کہ مومن ظاہر کریں گے اپنے آپ کو لیکن مومن نہیں ہوں گے، تو سوا تین کے اندر آپ غسل کریں گے نہ کریں لیکن بہرحال اس کو حقیق سمجھنا یہ نہیں کہنا کہ اس کے اندر جو ہے غسل نہیں ہو سکتا، اتنا ممکن چیز ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ ممکن ہے اور اس کی صرف مصلحت یہی ہے، مسائل ختم ہوئے ذرا خلاف یاد کی بات تھوڑی سی مصلحت صرف یہی ہے کیا کو کہ ویسے نکالنے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دھمکی کی دھمکی الٹا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا غسل مکمل ہوا ہے یا نہیں، یہ کیا تو صبح سے انسان کو کھا جاتا ہے، صرف اس کو سیدھے سے نکالنے کے لیے ایسا حکم لگا دیا، جب سوا تین سے پانی کے سوا تین سے پانی کے اندر ایک ساتھ کے اندر 3 کلو کے اندر غسل کرو تو خود بخود انسان سے جو ہے چھ سو سبے گھومنا شروع ہو، جب اس کو معلوم ہے کہ اسی مقدار کے اندر کرنا ہے تو پھر وہ کتنے ہی چھ سو سبے آئیں لیکن وہ خود کو بھی چاہے گا کہ ان چھ سو سبوں کو میں کر سکوں، کسی وسواس اور وسوسے سے نکالنے کے لیے یہ حکم دیا گیا، یہ مسائل اختتام ہو گیا اور ان شاء اللہ خوشی کے تمام مسائل ہو گئے اور ان شاء اللہ اس سختی اور اس مصیبت اور جو عذاب کے پوچھ کر بتایا گیا تھا وہ ان چار مواقع پر جاری نہیں تھی، آج ہماری گفتگو ہوگی اسلام کے کی آیت پر کہ یار یہ لگی آمن اس طرح کے کفیر ہوں سن ان بعض سن بلا تجر سورہ حجرات بہت اہم سورہ ہے قرآن کا اور پورا کا پورا سورہ اخلاقیات کی تعلیم سے خراب ہوا، سورہ کی آیت ہے کہ یار یہ لگی نہ آمن اے ایمان لانے والے یہ جو ڈر ہو بچو دوری اختیار کرو پرہیز کرو بنا ڈر ہے ڈر سے گمان سے بد تیاری سے بچو اور اس سے پرہیز اختیار کرو، ان بہت ڈر میں ہی سنو یقیناً بہت سارے ڈر ایسے ہیں بے شک بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جو اس ملک گنا بہت سخت ترین ہے، بلا سجب رسو اور کسی مومن کے حالات کی تحقیق مت کرو، کسی مومن کے حالات کی جستجو مت کرو، کسی مومن کے خفیہ راز کی تحقیق مت کرو بلکہ اپنے اعمال کو دیکھو اور مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھو، پیغمبر اسلام سے حدیث تھی کہ ہر شخص کے ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ دوسرے مومن کے بارے میں دین امور کا لحاظ رکھے, اس لیے کہ اسلام لانے سے دین حق ہر انسان کو مل جائے. ایک اس کی جان کی حفاظت, جان مال کی حفاظت, دوسری اس کی عزت کی حفاظت, اور تیسری اس کے بارے میں سوء ظن سے بچنا, بدگمانی سے بچنا. مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچنا اس کی بہت ہی زیادہ تاثیر ہے, کیونکہ ان عمل مومنوں کا ایک دعا پرانی معاشرہ کی نیند ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, ہر مومن دوسرے مومن کا ساتھی ہے, تمام مومن ایک ہی رشتے کے اندر بدگرو ہے. جس طریقے سے مسلم کی لڑائی ہوتی ہے اس طریقے سے رشتہ ایک ایمانی ہے. اب ایسی ہر چیز کے رشتے کو توڑ دے جو اس رشتے کو کاٹ دے اور جو اس رشتے کے خاتمے کا سبب بنے. قرآن نے, اسلام نے, پیغمبر اسلام نے اور جانشین پیغمبر اسلام نے انتہائی سختی سے اسی ملمت کی. امام محمد باقر علیہ السلام حق لگو ماں جبون حق لو پھر خوب رہے انجواب سے بجل الدین, کہ وہ چیز کسی بھی مومن کو کسی بھی بندے کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. اب وہ سب سے زیادہ کفر کے قریب کر دینے والی تھی, کافر نہیں ہوتا لیکن بالکل کفر کے قریب پہنچ گیا کہ اگر ایک قدم بڑھائے تو دائرہ کفر میں داخل ہو جائے. تو کیا ہے کہ انجواب کی الگ بجل ہے پھر دین, ایک تو مومن سے ایک تو دوسرے شخص سے تم دین کے اندر بھائی چارے کا رشتہ پیدا کر, یعنی تم ایمان لیا کہ میں ایمان لائے. اب ایمان لانے کے ساتھ ہی جتنے بھی مومنی ہیں سب کے ساتھ تمہارا ایک رشتہ ہے حکومت قائم ہوگا. ایک طرف تو تم اس رشتے کو قائم کرو اور دوسری طرف اور طرح تم اس کے عیبوں تم اس کی خوشیا باتوں کی تحقیق اور جلو کرو. تو جب اگر تم ایک طرف حالت ایمان میں داخل ہوگے اور دوسرے مومنین کو اپنا بھائی قرار دو گے اور دوسری طرف اپنے مومن بھائیوں کے عیب کے پیچھے پیچھے جاؤ گے, تو یاد رکھو کہ تم کفر کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہو اور بالکل کفر کے مشابہ ہو چکے ہو اور اتنے قریب ہو کہ کسی وقت بھی تم کفر کے دائرے میں داخل ہو سکے. تو اسی لیے یہ اس میں ذن رکھنا مومن کے سلسلے میں ضروری ہے اور تمہیں ذن سے بچنا یہ بھی ضروری ہے, یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں کبھی کوئی برا خیال ذہن کے اندر نہ آنے پائے بلکہ ہمیشہ مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھا جائے. ایک رسول کا یہ فائدہ تھا, پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی سفر میں جاتے تو جو اصحاب صفا یعنی وہ غریب اور مسکین مسلمان کہ جو اسلام کو لا چکے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا کہ جس سے اپنی زندگی کو گزار سکے اور وہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے کے اوپر رہتے تھے کہ جس کو صفا ہے اور اسی صفا سے ہی انگریزی لفظ صفا نکل آیا. تو یہ صفا جو ہے اصحاب صفا یہ ان مومنین میں سے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خدا نے بھی دی اور رسول نے, لیکن اپنی تندرستی کی وجہ سے اور اپنے عبادت میں مجبور رہنے کی وجہ سے اس قابل نہ تھے کہ کوئی کام کر سکے. تو رسول جب کبھی جاتے تھے تو یہ کرتے تھے کہ ہر صحابی کو صفا والے صحابیوں میں سے ہر صحابی کو دو مالدار صحابیوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ یہ غریب صحابی جو ہیں یہ سمجھیے کہ ان کی نوکری کریں, ان کی خدمت کریں, اور اس کے بدلے میں ان امیر صحابیوں کا یہ فریضہ تھا کہ جس غریب صحابی کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کریں اور مالی طور پر ان کو کسی بھی مشکل کا شکار نہ کریں. جناب سلمان فارسی کو بھی ایک مرتبہ دو صحابیوں کے حوالے کیا گیا کہ جن کا نام نہ بتانا ہی قلیل مطلب ہے, دو صحابیوں کے حوالے کیا گیا کہ جو اپنی جلالت کی وجہ سے بہت ہی معروف ہیں مسلمانوں میں باہر, ان کے حوالے کیا گیا. سلمان فارسی کا کام یہی ہے کہ وہ دن بھر ان کے کام میں مجبور رہے اور رات بھر خدا کی عبادت کریں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اس شام کا وقت آیا تو سلمان فارسی سفر کی سڑن بھی ہے, راتوں کی عبادت بھی جاری ہے, دن بھر کا کام و کاج بھی ہے, رات کا کام و کاج بھی جاری ہے کہ سلمان فارسی سو گئے کسی مجبوری کی وجہ سے. جب وہ سو گئے تو سلمان فارسی کو یہ صحابی سے پہلے حکم دے چکے تھے کہ تم لوگ کہ تم جا کر ہمارے کھانے کا انتظام کرو. یہ سلمان فارسی سو گئے حسن کی وجہ سے. جب اٹھتے ہیں تو کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اصحاب تک پہنچ جائیں. تین صحابی حد کی جو ان کے جن کی نگرانی میں سلمان فارسی, سلمان فارسی ان کے پاس پہنچے اور کہہ دیا کہ بھائی مجھے مجبوری تھی, میں سو گیا تھا, اس لیے تمہارے کھانے کا انتظام نہ کرتا. ان دو صحابیوں نے کہا کہ جاؤ اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضری دو, ہم جینے کے لیے سامان لے کر آ جاؤ. سلمان فارسی گئے اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا کر عرض کی, یا رسول اللہ میں طریقے سے ختم کا شکار ہو کر سو گیا تھا اور پھر انتظام نہ کر سکا, اب انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو میں روانہ کر دوں, اب آپ ان کو روانہ کر دوں. حضرت نے حکم دیا کہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کی طرف سے پوچھ رہے ہیں. اسامہ ابن زید حارثہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے وکیل ہوتے تھے, کس دنوں کے سلسلے میں پہلے ان کے والد زید ابن حارثہ تھے, اس کے بعد جب اسامہ بڑے ہوئے تو پیغمبر نے اپنا نائب ان معاملات میں کھانے پینے کے معاملات میں اور مالی امور میں اسامہ کو بنا دیا. یہ اسامہ کے پاس گئے اتفاق سے اسامہ کے پاس بھی اس وقت کچھ کھانے پینے کو ملے. سلمان فارسی آتے ہیں دوبارہ ان کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ صحابیوں سے اسامہ کے پاس بھی گیا پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق, لیکن اسامہ کے پاس بھی اس وقت ہوئی. تو انہوں نے جا کر کہا سلمان سے کہ سلمان فارسی تم جاؤ دیکھو کسی اور صحابی کے پاس جاؤ, اگر کہیں کہ کچھ مل جائے کھانے پینے کے لیے تو نہیں کرو. سلمان فارسی ہر صحابی کے خیمے تک گئے اور پوچھا, لیکن اتفاق سے مسلمانوں کی حالت زمانے میں اتنی اچھی کچھ نہیں تھی, اتفاق سے کسی صحابی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو دیتا. سلمان فارسی ہاں سر ایک ایک کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں, یہ ہے سال کے دونوں صحابی جو تھے کہہ اٹھتے. سلمان کہہ رہے ہیں کہ اور صحابی کی ہمارے مدد سے کہنے لگے کہ سلمان تو اس قسم کے آدمی ہیں, یعنی کہ مضبوط آدمی ہیں کہ اگر انہیں کسی کنویں کی طرف روانہ کر دیا جائے تو وہ کنواں بھی سلمان کی قوت دے کر خوش ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ نکلے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اسامہ ابن زید ان کے پاس پورا خزانہ ہے رسول کا, انہوں نے کیوں نہیں نکلا, غالباً ضرور سنگیتی وغیرہ کر کے مال کو روک لیا ہوگا. آؤ ذرا تحقیق کرتے ہیں, دریافت کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں. سہر وغیرہ ایسے سے حل کرتے ہیں. دوسرے دن جب وہ اصول کی خدمت میں صبح سویرے پہنچتے ہیں تاکہ نماز پڑھے اور اس کے بعد رخصت حاصل کریں اور اس کے بعد چلے قافلہ, تو رسول نے ان سے کہا, ان کو دیکھ کر کہا کہ میں نے اثرات تمہارے منہ سے گوشت کا کام کرا آیا تھا. تو کہا رسول نے کہ اس گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جانوروں کا, بلکہ میں اس گوشت کی بات کر رہا ہوں کہ سلطنت سلمان فارسی اور اسامہ ابن زید سے لے کر کے کھائے. اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا, کہ کبھی کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو, کچھ برا گمان کرنا جو ہے کہ اثم گناہ ہے, فعل حرام ہے, اور بعض ظن بعض گناہ, بعض گمان جو ہیں وہ فعل حرام کی بھی شدت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. فلا تجسسوا, اور کبھی کسی مومن کے کہنے سے حال مت کرو کہ ان کے کس قسم کے راز ہیں, رازوں کو افشا کرنے کی کوشش مت کرو. کبھی کسی بھی مومن کو پوشیدہ رازوں کی تحقیق مت کرو. من تتبع التراب, جو بھی کسی مومن کے پوشیدہ راز کے پیچھے جائے, تتبع اللہ التراب, خدا جو ہے کسی شخص کے راز کو افشا کر دے گا, ظاہر کر دے گا, کھول دے گا, ولو کی جو کے بہتری اگر کہ اس نے اپنے گھر کے تاریخ کمرے میں چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے, لیکن جب وہ کسی مومن کے گناہ سے کسی مومن کے گناہ پر سے پردے کو اٹھاتا ہے اور تمام مومنین کے سامنے اس مومن کے گناہ کو رکھ دیتا ہے, تو خدا کی شخص کے ان کو سیدھا رازوں کو کھول دے گا کہ جو اس نے رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریخی میں اور گھر کی تنہائی کے اندر سب سے چھپ کر کے تو ضرور سے ضرور پاس کرے گا, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو اسی لیے یاد رکھیے کہ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات جو ہے مجارے کو امانات ہے, مومن کا راز جو ہے آپ کے پاس ایک امانت ہے, کبھی بھی اس امانت کے اندر خیانت نہ ہو. خیانت کی جتنی بھی روایتیں سے پہلے گزر چکی ہیں, خیانت کرنے کے سلسلے میں کیا فرمایا گیا کہ یہاں تک فرمایا ہمارے دوست امام نے کہا کہ بھی وہ تلوار رکھتا تو میں تلوار واپس کر دیتا. تو امانت سے مراد صرف مال کی امانت نہیں ہوتی ہے بلکہ بات کی امانت بھی ہوتی ہے, رات کی امانت بھی ہوتی ہے, پوشیدہ چیز کی امانت بھی ہوتی ہے. اور ہر امانت کے بارے میں یہی ہوتی ہے کہ ہر امانت کو اپنی طرف رکھیے, اور اگر مومن کی امانت آپ کے پاس نہیں, کوئی راز نہیں, بلکہ آپ مومن کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھنے سکتے جو ہے ہمیں چاہیے, تصور کیجیے کہ مومن کبھی غلط کام نہیں کر سکتا. میں تازے دے اس لیے اتنا خطا دے رہا ہوں کہ تفصیل رمضان اسی آیت کی تفصیل میں وہ فرماتے ہیں کہ زن جو ہے خیال کی چار قسم, ایک زن واجب, دوسرا زن حرام, تیسرا زن مستحب, چوتھا زن مباح. زن واجب خدا کے بارے میں, رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں اور مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، یہ واجب ہے آپ کے لیے. اسی لیے فرمایا گیا کہ الحسن الظن قیمۃ الجنۃ، اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا جنت کے قیمت ہے. وہ ظن ملا کہ ایمان کا، ایمان کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اچھا خیال رکھنا. جناب موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھیے حکومت مل چکی ہے، فرعون وغیرہ کا خاتمہ ہو چکا ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، کھانے کے اوپر ان کا تسلط ہو چکا ہے کہ وہ جا کر گئے دفعہ قید خانے میں اور تمام قیدیوں کے حالات انہوں نے دریافت کرنا شروع کیا. اسی اثنا میں پتہ چلا کہ دو قیدی نکالے گئے تھے جو بالکل بے گناہ تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا اور زبردستی ان کو جو تھا قید خانے میں رکھ دیا گیا. فرعون کے حکم اب جب وہ دونوں قیدی آتے ہیں تو کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک قیدی تو بہت ہی موٹا تازہ اور ایک قیدی بہت ہی دبلا پتلا. جناب موسیٰ کا تعجب ہوا کہ ایک ہی قید خانے میں، ایک ہی آب و ہوا میں، ایک ہی کھانا کھا کر اور ایک ہی جرم دونوں کا کہ بے گناہی، ایک ہی ایک کی یہ قیدیت اور دوسرے کی یہ قیدیت، آپ اس کا کیا کریں؟ پوچھا ہم نے پہلے جب سے کس چیز نے تمہیں اتنا سوانا کر دیا؟ تو کہا کہ خدا کے بارے میں اس نے سن، مجھے یقین تھا کہ اس کو فرعون نے قید کر دیا ہے، لیکن میرا خدا میری حالت کو دیکھ رہا ہے اور یہ کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں. دوسرے قیدی سے پوچھا تو دوسرے قیدی نے کہا کہ مجھ کو بلا دیا خوف خدا، تو خدا جو ہے وہ اس دن مجھے پکڑے گا اور خدا میرے ایک ایک پیڑ کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، قید خانے کے اندر بھی اگر اس سے کوئی برا کام ہوا تو ہو سکتا ہے خدا مجھے پکڑ لے اور میں مجھے جنت کے جہنم میں ڈال دے. میں بس خدا سے ڈرتا رہا اور اس ڈر کی وجہ سے میں ان کو کہتے ہیں. جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ بارہ رہا تھے یہ دو بندے جو ابھی میرے سامنے آئے جو واقف ان کی حالت سے، ایک یہ کہہ رہا کہ اس نے گناہ کیے ہیں لیکن اسے خدا کے بارے میں اچھا خیال تھا اس لیے وہ اچھا کٹا ہوتا چلا گیا، موٹا تازہ ہوتا چلا گیا، سوانا ہوتا چلا گیا، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے ڈر کی وجہ سے اتنا ڈرتا رہا، اس نے اتنا خوف کھاتا رہا کہ حد تک وہ اپنی کا حکم دے. تو بائیں لائی اس میں سے کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ مہنگا؟ تو جواب آیا کہ اے موسیٰ، وہ بندہ کہ جو میرے بارے میں اس نے زن رکھتا ہے میرے نزدیک اس بندے سے جو مجھ سے خوف کھاتا ہے ہزار گنا دیتا، کیونکہ اس بندے کو اپنے خدا پر، اس کے عدل کے اوپر، اس کے حساب کے اوپر، اس کی رحمت کے اوپر بھروسہ. یاد رکھیے کہ اس نے سر یہ واجب خدا کے بارے میں خیال رکھنا کہ خدا جو ہے کبھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اگر ہماری کچھ خامیاں ہوئی بھی جب بھی خدا جو ہے کیسی کوشش کرے گا اور ہمیں معاف کر دے گا. روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ روز قیامت کتاب و کتاب کی مناظر کے بعد ایک مومن بندے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو چلتے چلتے اس نے کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں میں ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں بارگاہ الٰہی، اگر اس لیے اجازت ہو تو پھیل جاؤ. فرشتوں نے رجوع کیا بارگاہ الٰہی سے، جواب میں نہ آتے پھیل جاؤ ذرا دیکھیے کیا سوال کرنا. تو کہا کہ بارے راہ میں دنیا میں ہمیشہ تیرے بارے میں دوسرے دن رکھتا ہوں، بس ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ تو موجود ہے اور تیرے اور تیری رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، بارے راہ میرے خود کو کچھ نے دن کا مجھے سوال دے. جبکہ اس نے کہا اس گناہگار مومن بندے نے تو فرشتوں سے یہ حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ اے میرے فرشتوں، دنیا میں کبھی اس کو میرا خیال تک نہیں آیا، اس نے نہ رکھنا تو بڑی بات ہے، اس نے کبھی مجھ کو یاد تک نہیں کی، لیکن کیونکہ اس موقع پر اس نے میرے بارے میں اس نے رنگ کیا، اس آخری موقع پر جب یہ جہنم میں جا رہا ہے اس وقت بھی اتنا یقین میرے بارے میں، اس وقت اس آخری لانے میں اسے حسن زن پیدا ہو گیا میرے بارے میں کہ اسی حسن زن کی وجہ سے یہ میرے منہ پر جھوٹ بول رہا ہے، لفظ منہ خدا کے لیے نہیں جب بطور محاورہ کہ میرے منہ کے اوپر یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس آخری لانے کے حسن زن کی وجہ سے میں اسے وقت دے رہا ہوں اور اسے جنت میں دوں. دیکھیے حسن زن خدا کے بارے میں اچھا خیال رکھتا، جتنے آپ لوگوں کو تھوڑے پڑ چکے ہیں اب تک کسی تفصیلوں میں غالباً زندہ تمام نقصانات کا استعمال کر دے گا کہ جتنے بھی آپ سے گناہ کیے ہیں اور جتنی بھی برائیاں کی ہیں بس خدا کے بارے میں اچھا خیال رکھیے، پر یہ سمجھتے رہیے کہ خدا ہے اور اس کی رحمت، تو یاد رکھیے کہ پھر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے اس میں دن جو واجب ہے. دوسرا جو مستحب ہے وہ ہے جو آپ قسم میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اگر زن آ گیا کہ نماز تین رکھتے ہیں تو اوپر نہ رکھتے ہیں، زن آ گیا کہ ہم نے وضو کر لیا تھا غسل کر لیا تھا تو زن کو زن کے اوپر عمل کی، یہ سب مستحبات ہیں کہ ان کی بہت تاثیر ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تیسرا زن زن مباح جو آپ دنیا میں کرتے رہتے ہیں، گھر سے نکلے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ادارے تک پہنچ جائیں، آپ کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، آپ آ سکتے ہیں، آپ پھر ہو سکتا ہے، لیکن ذہن خیال ہوتا ہے کہ بارہ نہیں ہم اپنے آفس تک پہنچ جائیں، تو اب آپ کسی خیال کی وجہ سے چلتے ہیں، کاروباری آدمی ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ میری دکان سلامت ہوگی، آپ کے پکڑے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکہ پڑ جائے، آگ لگ جائے، چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ذہن خیال کہ نہیں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی خیال کی وجہ سے وہ چلتا ہے، تو یہ ذہن ذہن وبا ہے کہ جس سے دنیا کا سارا کام چلتا ہے، آپ کا ہر کام جو ہے اسی ذہن وبا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا ذن جو حرام ہے وہ ہے مومن کے بارے میں کسی قسم کا برا خیال رکھنا، اسی لیے امیر المومنین کی حدیث ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ مومن کے ہر پیڑ کو جس حد تک ہو سکے اس کی توجہ کر کے اس میں سے کوئی اچھا پہلو نکال دیں، جس حد تک تمہارے لیے ممکن ہے کہ دیکھا آپ نے کہ ایک فرض کیجیے خالی دن جو کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، یا فرض کیجیے کہ کسی سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ اس کی برائی کرنے میں بیٹھ جائیے کہ کیسا چاہیے، بلکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے ذریعے ایک اچھا پہلو نکالیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے ایسی کوشش کر رہے ہوں تاکہ مومنین کو فائدہ پہنچے، تاکہ کچھ مومن بندوں کو اس ظالم سے ظلم سے نجات دے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہر مومن بندے کے پیٹ میں سے کوئی نہ کوئی اچھا پہلو نکالے، اور اسی لیے امام صاحب نے اسلام پر اسلام السلام نے مومن کے دوسرے پر سر چیز چیز وہ بدلائے اس میں دیکھ حق یہ بھی ہے کہ بس کر نام نے فرمایا کہ تم کسی مومن کے گھر میں گئے اور تم نے دیکھا تو اس کے سامنے شراب کی دکان رکھتی، تو تم یہ خیال مت کرو کہ شراب پی رہا، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ کیونکہ وہ مومن نگر وہ مومن نہیں، تم فوراً اس میں سے اچھے پہلو نکالو کہ ہو سکتا ہے کہ بوتل شراب پی ہو اس میں شربت کرو، اور اگر تم یہ دیکھو کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تب بھی تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس سے ندیا نکالو کہ ہو سکتا ہے اس میں دلی کر کے شراب کو دیکھ لیا، یا ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو لیکن یہ پینے کے لیے مجبور تھا، کسی حکیم نے بتایا ہے، کسی نے اس کو مجبور کیا اور اس کے اوپر زور کیا کہ یہ شراب کو پی لے، تو یہاں تک کافی ہے کہ اگر کسی مومن سے پہلے حرام کو ہوتے ہوئے لگے تب بھی تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اس کو کسی اچھے پہلو کے اوپر محمول کرو، تو اگر پہلے نبا مومن کر رہا تو ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ کبھی اس میں سے کوئی خرابی اور کوئی خامی نہیں آئے، عام دنیا میں بھی آپ اس کے اوپر عمل کریں تو دنیا جو ہے وہ سمجھ جائے گا، ایسا ہوتا ہے کہ سب کی جگہ آپ سے واپسی ہوا پلا پڑا آپ کو دکھ ہو رہی تکلیف ہو رہی ملاٹ ہو رہی ہے، آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے، فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ کسی اور کام میں چلا گیا، فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کوئی اور دوست کو مل گیا ہوگا وہ اس کے ساتھ بھی کر دیا، ہمیشہ ایک برا خیال ذہن میں آتا ہے، بس آپ کا فرق یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلا خیال یہ ہے کہ پتا نہیں کیا ہے تکلیف تو نہیں خراب ہوگی، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات تو نہیں ہوگی، فوراً کی بات ہی کرے آپ کے اوپر کہ اگر وہ مومن ہے تو ان کے بارے میں اچھا خیال دے کر آئے، اور جب اس سے ملاقات ہو تو چھٹ کی سوال نہ کرے کہ آپ نے جب بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا اتنا آپ نے انتظار کرایا آپ کہاں بیٹھے، بلکہ فوراً اس طریقے سے خود میں کام رکھتے ہوئے کہ آپ نہیں آئے پروگرام ہمارا خراب ہو گیا، اس کی تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بڑی تجویز تھی کہ پتا نہیں آپ کو کیسی کیسے تھے کیسی کہیے تھے، جب میں خیریت تھی یا نہیں تھی پتا نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، اگر آپ کیسا چہرے ہر لمحے دن کو دے دو چار سے بارہ دفعہ آپ اس پر عمل کریں، بہت سیدھے تکلف دوستوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان کے تکلف کا پیچھے پردہ ہوتا ہے، تو آپ تھوڑی کچھ عرصے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کچھ فقط آپ کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور بد گمانی کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اسی انہیں معمولی معمولی باتوں پر عمل کریں، اور اسی لیے مصر کے حدیث نے لکھا ہے کہ ماں داد آپ کو مسلم کہ مسلمانوں کی بستی سے کیا تھا، تو اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں ہندوستان میں تھا تو وہاں پر محلے میں رہتا تھا اپنے دوست کے انگریز کے گھر، دیکھنا صرف یہ ہے کہ اسلام کے سنہرے اصولات پر کون عمل کر رہا ہے، اور جب عمل کر رہا ہے تو ترقی کی کس معراج پر پہنچ رہا ہے، کہ وہ ماد اطاف المسلمین میں لکھتے ہیں وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کی کتاب ہے کہ میں پی ایچ ڈی کے سلسلے میں جب ہندوستان میں مقیم تھا تو اس محلے میں رہتا تھا، اس محلے میں میرے دوست دکھائے کہ میں اس دوست کے گھر میں گئے، باقی ہو رہی تھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اچانک بیچ میں اس کا نوکر آیا، نوکر سے اس نے مجھے گھر کا حساب و کتاب طرف کیا، تو نوکر نے کہا کہ پہلے 15 دن تمہیں گناہ پتائی کہ یہاں سے دوست کرا، معمولی سی بات ہے اس کے اندر، لیکن نہیں دیکھی کہ اس نے رن پر عمل کون کر رہا اور 15 دن میں خلا پتائی کہ یہاں سے دوست کرا، پہلے 15 دن جس کے یہاں سے دوست آیا تھا وہ ایک عرب مسلمان پتائی تھی، محلہ تھا اس میں انگریز اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے, اس لیے انگریزوں کی دکان بھی تھی اور مسلمان کی. پہلے 15 دن وہ ایک مسلمان پسائی کے وہاں سے جوڑتا ہے اور باقی 15 دن وہ ایک انگریز پسائی کے وہاں سے جوڑتا ہے. ماں بتا کو مسلم نہیں رہتے. تو جب حساب کتاب لگایا گیا تو یہ دیکھا گیا مثلاً کہ اگر مسلمان نے 15 دن کا گوشت 100 روپے میں دیا تو عیسائی انگریز نے 150 روپے میں. اب وہ کہنے لگا نوکر کے حساب کتاب ہے اور کہا کہ بس آئندہ کنیکشن مسلمان کے یہاں سے گوشت کیا تو انگریز نے اس کو روک دیا, اس کو منع کر دیا کہ نہیں حساب کتاب میں تم سے کوئی گڑبڑ ہوگی. وہ انگریز جو ہے وہ کبھی جو ہے کوئی مہنگا گوشت نہیں بھیج سکتا, ضرور تم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو مجھے پیسے گرا دیے ہیں یا چلا دیے ہیں یا کوئی حساب کتاب میں گڑبڑ ہوئی ہے, شام کو بیٹھ کر اس کے اوپر چیک کریں گے. بہار تم آئندہ سے ہر مہینے اسی طرح سے گوشت لاؤ مسلمان کے یہاں مت لاؤ. لیکن اس کو اس انگریز کو اپنے انگریز ساتھی کے اوپر اتنا اعتماد تھا, اس کا حسن زن تھا, اگر تو حصول بالکل صاف ہے, بالکل صاف ہے, لیکن اس کے حسن زن کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے انگریز ساتھی کو اس مسلمان مرد کے سامنے چرندہ نہ کرے. تو اس نے قصور اور اسلام اپنے اوپر اور اپنے نوکر کے اوپر لے کر اس مسلمان اس انگریز کو جو ہے بچا لیا, اسی حسن زن پر عمل کر لیا. یہی وہ اپنے اسلامی ہے کہ جس پر عمل دوسرے کرتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد خدا سے کہتے ہیں کہ باہر رحمت کے میری ہتھیار کے کارخانوں پر بس جس سے بیچارے مسلمانوں پر, تو بیچارے مسلمانوں کے اعمال بھی نظر آپ پہلے دیکھیں اور اس کے بعد خدا سے شکایت کریں. تو یہ اتنے دن جس کا تبصرہ چل رہا تھا اور اتنے دن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اتنے دن میں یہ واجب ہے کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھا جائے اور کبھی بھی برے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیا. لیکن اتفاق سے مسلمانوں کی خلافت جن حضرات کے قبضے میں آئی, اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کہلاتے تھے, لیکن ان کے حسن زن کی کیا حالت تھی. بنا سجت رسو اور کبھی کسی مسلمان کے پیچھے مت جاؤ, جو تجو مت کرو, تفتیش مت کرو کہ مسلمان اپنے گھر میں کیا کر رہا. لیکن یہاں کیا کیفیت تھی کہ طالبی اپنی تفتیش میں لکھتے ہیں, دیکھتے مسلمانوں کے خلیفہ مہینے کی گلیوں میں پہن رہے تھے, ان کا کام یہی تھا رات کو مجھے پھرتے تھے اور اسی طریقے سے لوگوں کے گھروں میں کھا کرتے تھے. جبکہ کتب فقہ میں یہ مسئلہ ہے اکثر تحریر کے وقت کہ اگر کسی انسان کے گھر میں کوئی انسان چھانکے تو یہاں تک ہے کہ گھر والا اگر دوسرے مسلمان کو قتل بھی کر دے تب بھی اس گھر والے پر نہیں, دنیا میں کوئی دیا پکوارا ہے نہ آخرت میں کوئی گناہ. اس لیے ایک بلا سجگ ہے, ہر انسان کا گھر اس کے لیے پناہ گاہ ہے, وہ جو بھی جائے اس کا جنگل کرے. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کے پناہ گاہ کو اور اس کے خلوت کو جو ہے وہ توڑے اور اس کے حکومت کو داخلت کرے. اس لیے یہ تو بہت سارے نازم مواقع آتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ حکم نہیں ملتا کہ بغیر کسی تحقیق اور تفتیش اور بغیر کسی دواؤں کے مجھے سستے چلے جائیں. تو جب یہ جا رہے تھے خلیفہ ٹہل رہے تھے مدینے کی گلیوں میں, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے کسی عورت سے ہتھیار پڑھنے کی آواز آئی, کہ پڑھنے کی آواز سمجھ ہے کہ گھر میں گانا ہو رہا ہے, سمجھ ہے کہ گھر میں گانا ہو رہا ہے. اور یہ سمجھ کر ان میں بڑی دیر سے ہو گیا, یہ سمجھ کر وہ فوراً گھر کے اندر سامنے تھے. جب گھر میں گئے تو دیکھتے یہ ہیں کہ شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں جام ہے اور سامنے عورت جو ہے وہ تو پڑھ رہی ہے, سمجھے گانا گا رہی ہے. فوراً تلوار نکالی, درا پھینک لیا, درا تو بڑا مشہور تھا, فوراً درا پھینک لیا. مسلمانوں کی ملکت میں اور مدینہ رسول میں بیٹھ کر اس قسم کے افعال ہو رہے ہیں, فوراً درا نکالی اور کیا کہہ گئے اس کے سینے پر, بتاؤ کیا گایا جا رہا, کیوں گا رہے. عورت نے احساس سنا ہے تو پتا چلا کہ رسول کی مدا کے اندر رسانے کے سارے کا مہیلہ ہے, وہ مدیلہ پکڑ رہا ہے. اب خبر ہے کہ فوراً بات عورت کو آئے تو کہاں سے پکڑا تھا, کہا کہ یہ عورت جو ہے میری امید ہے, میں اس کو آدھی صحیح سے لایا. پھر اس کو پکڑ لیا کہ شراب کا جام ہاتھ کے لیے تو بیٹھے, تو کہنے لگا کہ خلیفہ صاحب ذرا اس کو چکا تو دیکھیے, شراب نہیں ہے, جہد ہے اگر شراب کے جام کے. اور اس کے بعد کہا کہ خلیفہ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ سے بھی 4 گناہ کیے ہیں, اگر میں نے 3 گناہ کیے بل پردے باہر آپ سے بھی 4 گناہ کیے ہیں, اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہوا تو گناہ نہیں کیا. آپ کا پہلا گناہ یہ ہے کہ خدا نے کہا ولا تجب کر دوں, کسی بھی مت کرو, آپ بجلی کرتے ہوئے یہاں تو پہ چلے آئے. خدا نے کہا کہ گھر کے دروازے سے آؤ, دیوار پھان کے آئے, تو چلے پھاننے کی عادت بھی بہت سی پہاڑوں پر بیٹھے, آپ پھان کے دیوار پھان کے آئے. تیسرا حکم یہ تھا خدا کی طرف سے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو, آپ نے خدا پھینک دیا, تو آپ ان کے کیا بات ہے. اور چوتھا حکم یہ تھا کہ بغیر مالک کی اجازت کے گھر میں داخل ہو, آپ اس طرح سے چلے جائیں. تو آپ ذرا دیکھ, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, تم میرے گناہ معاف کر دو, میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ایگریمنٹ ہو گیا کہ میں نے آپ کے گناہ کو معاف کیا, آپ میرے گناہ کو معاف کریں, اور اس طرح بات کہہ لو گے. تو یہاں کی والدین امن اب جو شخص تجسس کر رہا ہے اور ڈر کر رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کبھی تجسس کر نہیں سکتا, تو جو شخص اس طریقے سے تجسس کرے وہ مومن ہے میں نہیں, بہرحال قرآن کے وقت سے مومن نہیں رہا. ابھی گفتگو بہت طویل تھی لیکن وقت مجھے ختم ہو چکا ہے, اس لیے ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو ہماری گفتگو اپنے پچھلے موضوع پر ہوگی کہ جھوٹ کہاں کہاں جھوٹ نہیں ہے اور ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں. ہمارے نا جلدی ہے اگر ایسے کچھ ہم سوال ہے تو آپ